الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم پچھلی دفعہ ہم نے 177 نمبر آیت تک کر لیا تھا اور مضمون جو تھا وہ ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا تھا. آگے شریعت کا اگلا حکم آ رہا ہے کھانے پینے کی قبلہ, قبلے کے بعد حلال و حرام کا, اور حلال و حرام کے بعد اب قصاص کا قانون زیر بحث. تو قصاص کا قانون جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد باللبد والانثی بالانثی فمن وفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اے ایمان والو, تمہارے اوپر قصاص کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے قتل کیے جانے والوں کے بارے میں. کتب علیکم, کتاب یہ عربی زبان میں شریعت قانون کے معنی میں ہوتی ہے, تو کتب علیکم ہی سے کتاب کے اندر شریعت کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں یہ اپنے اسی مفہوم میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر کتب علیکم الصیام پہلے گزر چکا ہے, یعنی دوسرے مقامات پہ اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے, اور کتب علیکم القصاص یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے. قصاص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی بالکل پیروی کرنا, اور اگر سزاؤں کے معاملے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسا اس کے ساتھ کرنا. تو قصاص کے اصل معنی ہے جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی مقتول والا معاملہ قاتل کے ساتھ کر دیا جائے. تو اس میں یعنی سزائے موت کا مفہوم کہ اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے, یہ معنی ہے اس کے. تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر سزائے موت کو, قاتلوں کے بارے میں سزائے موت کو مقرر کر رہا ہوں, قانون بنا رہا ہوں. الحر بالحر یہ عربی زبان کا مشکل اسالیب میں سے ہے, اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوئی اور ایسے معنی لے لیے جو عجیب و غریب ہیں, کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا, غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا, اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. یہ ترجمہ کر دیا. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں اور آپ بھی آزاد ہیں, قتل میں کرائے ہوں سزائے موت آپ کو دے دیں. مطلب یہ نکل رہا ہے اس ترجمے کا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد, غلام کے بدلے میں غلام, اور عورت کے بدلے میں عورت قتل کر دی جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے. عربی زبان میں جب بھی الف لام کو دہرایا جائے تو پھر پہلے والا ہی مراد ہوتا ہے, دوسرا شخص مراد نہیں ہوتا. تو اگر قاتل آزاد ہے تو وہی شخص جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزائے موت ہوگی, اور غلام نے اگر قتل کیا ہے تو وہی غلام جس نے قتل کیا اسی کو سزا ہوگی, اور عورت نے اگر قتل کیا تو وہی عورت جس نے قتل کیا اس کو سزا ہوگی. یہ اصل اس کے معنی. یہ معنی نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے, نہیں ہمارا آزاد مارا گیا تو ان کا بھی آزاد مار دیں, ایسا نہیں ہے. اور ہماری عورت ماری گئی ہے تو ہم ان کی بھی عورت مار دیں, اور ہمارا غلام مارا گیا تو ہم ان... یہ مطلب نہیں ہے. تو جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی. یہ اس لیے کہنا پڑا کہ عرب کیا کرتے تھے کہ کسی سردار نے مار دیا ہے, کسی کو قتل کر دیا ہے, تو اب سردار کو تو نہیں سزائے موت دیں گے ہم, وہ ان کا عام آدمی تھا. تب کیا کرتے تھے, اپنی طرف سے کسی غلام کو بھیج دیتے تھے یا کسی اور کو بھیج دیتے جس کی کم اہمیت, تو وہ قتل ہو جاتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ قاتل ہی کو سزا ملنی ہے. تو جو قاتل آزاد ہے, اگر قاتل آزاد ہے تو قاتل آزاد ہی کو سزا ملے گی, اگر غلام قاتل ہے تو غلام قاتل اسی غلام کو سزا ملے گی جس نے قتل کیا ہے, اور اگر عورت قاتل ہے تو اسی عورت کو سزا ملے گی جو قاتل ہے. اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. سردار اور ग़ुलाम और आज़ाद सब बराबर हो जाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये अरबी ज़ुबान के एक कायदों में से एक कायदा है जिसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं होती तकरीबन, कि जब अलिफ लाम दोहराया जाएगा तो फिर वही शख्स मुराद होगा जो पीछे ज़ेर बहस है। आगे चलकर हम तलाक के कानून में भी इसको समझेंगे कि ये जब अलिफ लाम दोहराया जाता है तो उसके मानी क्या हो जाते हैं। तो फरमाया, क्या ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर किसास यानी सज़ाए मौत का कानून जो है, कातिलों के बारे में सज़ाए मौत का कानून मुकर्रर किया जा रहा है, तो तुमने कातिल ही को सज़ा देनी है, ख्वा वो आज़ाद हो, ख्वा वो ग़ुलाम हो, ख्वा वो औरत हो। ये सादा मफहूम हो जाएगा। फ़मन वफ़िया लहू मिन अख़ीही शैयुन, और अगर किसी को उसके भाई की तरफ से माफ़ कर दिया जाए कुछ, तो फिर मारूफ की पैरवी की जाएगी। इसके मानी ये हैं कि कातिल कत्ल कराया है लेकिन मकतूल के अजीज़ों ने, वारिसों ने उसको कुछ माफ़ कर दिया कि उसको हम सज़ाए मौत नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर कोई ताल्लुक ऐसा है या कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसमें उनका ख्याल हो कि हमारा आदमी तो मारा गया है तो इसको क्यों हम। तो इस सूरत में फरमाया गया है कि फिर तुम माफ़ कर सकते हो। अब यहाँ से एक कायदा बनेगा कि सिर्फ मकतूल के वरसा अगर माफ़ करें तो माफ़ होगा कातिल, हुकूमत को ये इजाज़त नहीं है कि अदालत अपनी तरफ से कातिल को माफ़ कर दे, ये नहीं कर सकती। ये लाजमी शर्त है कि मकतूल के जो वरसा हैं, लवाहिकीन हैं या उसके वाली वारिस जो हैं, वही माफ़ करें तो माफ़ होगा। कातिल को लाजमन सज़ाए मौत दी जाएगी सवाए इसके कि उसके भाई उसको माफ़ कर दें। भाई से मुराद वही है जिस तरह हम बोलते हैं कि भाई बंदा तुम्हारा माफ़ कर दिया। तो ये बात सूरतों में होता है कि चचा के बेटे ने ताया के बेटे को कत्ल कर दिया, तब चचा सोच रहा है या ताया सोच रहा है कि भाई इसको माफ़ कर दें, क्या मेरा वो भी बेटा इसने कत्ल कर दिया, तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती या कोई और वजह हो सकती। तो अगर कोई माफ़ कर दे तो कातिल को माफ़ किया जा सकता है, घर वाले माफ़ कर दें। ज़ाहिर है कि हर कानून के अंदर ये बात वैसे ही वाज़े होती है कि वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ ऐसा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दबाव डालकर ज़बरदस्ती डरा धमका के ऐसा करें। तो फरमाया फ़ा इत्तिबाउन बिल मारूफ, तो फिर इसमें भला तरीका इख्तियार किया जाएगा, भला तरीका इख्तियार किया जाएगा, दस्तूर के मुताबिक मामला किया जाएगा, जो सोसाइटी का कस्टम है उसके मुताबिक मामला किया जाएगा। तो ये इत्तिबाउन बिल मारूफ का मतलब अदाउन इलैहि बे एहसान, और अच्छे तरीके से अदा किया जाएगा। अब अदाउन इलैहि बे एहसान का मतलब अरबी मुआशरे में किसास को माफ़ करने का मतलब यह था कि बस सज़ाए मौत नहीं दी गई लेकिन दूसरी को सज़ा दे दी गई, उस सज़ा में जो उनके यहाँ ज़्यादा मारूफ चीज़ थी वो दियत थी, कि दियत अदा कर देते थे। दियत का मतलब यह है कि कुछ रकम मकतूल के वरसा को दे देते थे, और कुछ और भी सज़ाएँ होती थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कबूल नहीं किया। वो ये होता था कि भाई मसलन मकतूल की, कातिल की जो बहन है उसको ज़बरदस्ती ब्याह दिया, मकतूल का किसी भाई से या चचा से या ताया से ज़बरदस्ती ब्याह दिया। तो ये चीज़ें भी होती थी सुलह के लिए पुराने ज़माने में, अभी हमारे यहाँ भी देहातों में होती हैं। इसको अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया कि ये तरीका इख्तियार किया जाए, बस दियत वाले तरीके को अल्लाह ने कबूल किया। तो जब कोई कत्ल हो जाए तो कत्ल की सज़ा सज़ाए मौत है, वो तुम पर मुकर्रर कर दी गई है, अलबत्ता कोई माफ़ कर दे तो फिर तुमने दस्तूर के मुताबिक, सोसाइटी के रवाज के मुताबिक अच्छा भला तरीका इख्तियार करना है, और जो दियत है उसको एहसान के तरीके से अदा कर देना, अच्छे तरीके से अदा कर देना। दियत खून बहा को कहते हैं, कि रकम होती है। अरबों के यहाँ दियत का रवाज यह था कि वो मर्द के लिए 100 ऊँट होती थी और औरत के लिए 50 ऊँट। इसका रवाज कहाँ से पड़ा यह भी एक दास्तान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी के वाक़े से पहले दियत 10 ऊँट थी मर्दों की, صرف 10 اونٹ اور عورتوں کی 5 اونٹ تھی. لیکن جب چونکہ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں 1 کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, تو وہ 10ویں حضرت عبداللہ تھے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. تب پروگرام بنا کے کیا کیا جائے, اب بیٹے کو قتل کرنے کا, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا. تو مشورہ دیا گیا کہ اہل کتاب کے کسی عالم سے پوچھ لیا جائے. تو وہاں کوئی فقیہ خاتون تھی اہل کتاب کی, تو اس کے پاس چلے گئے. اس نے یہ حل بتایا ان خاتون نے کہ آپ ایسا کریں کہ قرعہ ڈال لیں, جیسے پرچی ڈال لیں, ایک طرف رکھیں 10 اونٹ اور ایک طرف رکھیں حضرت عبداللہ کا نام. تو جب تک عبداللہ کا نام نہ نکل آئے 10-10 اونٹ بڑھاتے رہیں, 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں. نتیجہ کیا نکلا کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نام نکلا ہے, اس سے پہلے عبداللہ ہی کا نام نکل رہا تھا. تو اس طرح سے پھر انہوں نے 100 اونٹ, اس کے بعد پھر لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ 100 اونٹ دیت ہونی چاہیے ایک مرد کی. اور عورتوں کی عرب کے معاشرے میں آدھی دیت تھی, اس لیے وہاں پر یہ قانون آپ سے اب بن جاتا تھا کہ آدھی دیت مردوں عورتوں کی ہو جائے گی. قرآن مجید نے ایسا کچھ نہیں کہا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ معروف طریقے کی پیروی کی جائے گی. معروف طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی قوم کا, عربوں کے ہاں اگر آج بھی وہی ہے تو وہی اپنایا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس پر نہ عورتوں کو شکایت ہے نہ مردوں کو شکایت ہے. تو جس معاشرے میں کوئی دستور نہیں ہے وہاں لوگ مل کر بنا لیں گے, پارلیمنٹ بنا لے گی قانون کہ کیا دیت ہوگی, تو وہاں یہ صورتحال اختیار ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے تو جو بھی پھر علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ہوگا وہ رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ اس سزا کو قبول نہیں کیا کہ قاتل کی بجائے اس کی بہن کو سزا دے دی جائے کہ وہ زبردستی بیاہ دی جائے. ہمارے بھی ایک عزیز ہیں جن کے ہاں ایسی ہی شادی ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. بس یا قتل ہے یا دیت ہے, باقی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. تو اب دیت جو بھی طے پائے گی, ہمارے پاکستانی معاشرے میں دیت کا کوئی بھی رسم و رواج موجود نہیں ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں دونوں کے لیے برابر کا قانون بنا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, تو بالکل ٹھیک ہے, دونوں مردوں کی اور عورتوں کی دیت برابر رکھی گئی ہمارے ہاں. اصل میں عرب معاشرے میں ایک اصول تھا جس کو سمجھنا چاہیے, وہ کوئی یہ فرق نہیں تھا کہ عورتوں کو کوئی گھٹیا سمجھتے ہیں یا مردوں کو. سردار گھرانے کی عورت 10 مردوں پر بھی حاوی ہوتی تھی, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ گھرانے کا جو کمانے والا آدمی ہے وہ مارا گیا ہے, اس اعتبار سے دیت رکھی جاتی تھی. وہ اس اعتبار سے نہیں تھی کہ کوئی عورت کی حیثیت کم ہے. اس لیے ہاتھ کٹنے کی دیت پورا وہی ہے جو انسان کی دیت ہے, کیونکہ میرا اگر آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تو میں کمانے سے عاجز رہ جاؤں گا. تو میرا ہاتھ دائیں ہاتھ کٹنے کا مطلب ہے کہ ایک انسان قتل ہو گیا. تو یہ نہیں مطلب تھا کہ ہاتھ کی قیمت عورتوں سے زیادہ ہے, نہیں, وہ اپنے معاشی پہلو سے سارے مسئلے کو دیکھتے تھے. تو اس لیے ہاتھ اگر کٹ جائے, اور ہمارے فقہ نے بھی اسی اصول کو اپنایا کہ اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آدمی کو بے بس کر دیا, اس کو کام کے قابل نہیں رہنے دیا. تو گویا ہاتھ کٹ جانا, اس کو اس طرح نشہ لگا دینا, میرے خیال میں یہ بھی آدمی کا قتل ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے نشہ لگا دیا. میں ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ نہایت بریلینٹ, لیکن کسی نے بس ایک سوٹا لگا دیا, کسی نے دو, تو وہ بیچارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس کی وجہ سے پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کے معنی کیا ہے. تو کسی خاتون کے مرنے سے عربوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو ایک مرد کے مرنے سے ہوتا تھا. ہمارے بھی ذرا 50 سال پہلے چلے جائیں تو عورتوں کے کمانے کے مواقع کم تھے, عورتوں کے زیادہ تھے. تو مرد کی ویلیو اس اعتبار سے زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو عورتیں پالنے میں ایک طرح سے ناممکن کام ہوتا تھا ان کے لیے, بچوں کو. تو لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں قانون برابری کا بنا تھا, تو بالکل ٹھیک ہے, وہ معروف کی پیروی ہو جائے گی. تو ہمارا پاکستان کا معروف یہ ہے کہ مرد و عورت کی دیت برابر ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی دیت مقرر نہیں کی، معروف کی پیروی کا حکم دے دیا، جس علاقے میں جو معروف ہوگا اس کی پیروی کی جائے گی. اور معروف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والے افراد کو کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اس میں برا نہیں محسوس ہو رہا. قانون کی دو ہی سورسز ہوتے ہیں، کسی بھی قانون کے دو ہی سورسز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کسی علاقے کے رسم و رواج کو قانون بنا دیا جائے، کیونکہ لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوتا اس پر، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو قانون بنا دیتے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے قانون آ جائے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے یا ناانصافی کا امکان نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تو ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا بلکہ اس میں عرف کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو بھی کسی علاقے کا عرف ہے اس کے مطابق یہ معاملہ کر لیا جائے. تو ابدیت کا یعنی پورا قانون یہ ہو گیا کہ اصل میں قتل کو سزائے موت دی جائے گی، البتہ اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں تو پھر دیت ادا کی جائے گی. پورا قانون مختصر طور پر یہ ہو جائے گا. لیکن اگر گھر والے معاف نہیں کرتے مقتول کے، جو قتل ہو گیا اس کے گھر والے معاف نہیں کرتے، تو پھر ریاست کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے. ہاں البتہ ریاست اگر ثابت ہو جائے، مثال کے طور پر قتل خطا ہوا ہے اور مقتول کے ورثہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا، اور تحقیق سے پتہ چلے کہ یہ قتل خطا ہے، تو پھر حکومت بھی گھر والوں کو منانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی جو دیت قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو یہ تخفیف ہے، یعنی قانون میں ریلیکسیشن ہے تھوڑی سی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، وگرنہ اصل قانون وہی ہے کہ سزائے موت دی جائے گی، اصل قانون یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہے ہیں کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دو گھرانوں کے بیچ میں جن کا قتل ہو گیا ہے یا جس کو قتل کر دیا گیا ہے، کوئی رشتہ قریبی ہو، کوئی معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے پھر معافی کا بھی امکان رکھ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جو بھی تمدن کے لیے قوانین ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ معاشرے کے لیے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. عبادات میں ایسا نہیں ہوتا، عبادات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پورا قانون دے دیتے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، لیکن جو سوسائٹی کے قوانین ہوتے ہیں اس میں بنیادی قانون دینے کے بعد باقی سوسائٹی پر چھوڑ دیتے ہیں. تو جیسے یہاں دیت جو ہے وہ سوسائٹی پر چھوڑ دی ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ اصل سزا کیا ہے، لیکن معاف بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بعض کیسز ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر، جس میں وڈیروں کے ایک بیٹے کو دیت پر رہا کیا گیا اور ایک امریکن سٹیزن کو، اس میں بھی دیت کا اصول اختیار کیا گیا تھا، لیکن وہ بالجبر دیت لی گئی تھی ڈرا دھمکا کے، وہ جائز نہیں ہے. اداؤں الہی بے احسان میں ایک اور پہلو ہے جس کو سامنے رہنا چاہیے، وہ یہ کہ پوری دل کی آمادگی سے، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے ان کو دیت ادا کی جائے. یہ نہ ہو کہ جب دیت پکڑاتے وقت کہیں لو بیچ دیا نا اپنے بیٹے کو، تو اب غیرت دلا رہے ہیں اور ساتھ دیت بھی دے رہے ہیں، یا کوئی چیز ایسی دے رہے ہیں جو گھٹیا ہے. پرانے زمانے میں چونکہ اونٹ وغیرہ دینے ہوتے تھے، تو جتنے لاغر اور کمزور اونٹ ہیں وہ دیت میں دے دی، 100 پورے کرنے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اس میں ایک اور پہلو آگے چل کر قتل خطا کا بھی موضوع زیر بحث آئے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سزائے موت تو مقرر نہیں کی لیکن دیت مقرر رکھی ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دو چیزیں لازم کی ہیں، ایک یہ کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے گا مسلسل، اور دوسرا یہ کہ دیت ادا کرے گا جس سے قتل خطا ہو جائے، غلطی سے قتل، مثلا روڈ پہ جا رہا تھا گاڑی کو سامنے آ گیا اچانک مر گیا، تو اب اس کے لیے دو ہے، 60 روزے رکھے جائیں گے اور دیت اس کی ادا کی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں قتل کرنا صرف کسی انسان کا جرم نہیں ہے، خدا کا بھی جرم ہے، تو اس میں یہ ایلیمنٹ رہنا چاہیے. تو جو دیت اچھے طریقے سے ادا کرے گا اور توبہ کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مہربانی کر دیں گے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، جو اس کے بعد تعدی کرے گا، حد اس سے تجاوز کرے گا، معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی اسے سخت سزا دی جائے گی. یہ دنیا میں بھی قانون ہے اور آخرت میں بھی. कि अल्लाह ताला ने आपको एक मोहलत दी, एक वालिद ने अपने बेटे के कातिल को मेहरबानी करते हुए माफ़ कर दिया है, और अब आपने क्या किया कि मौका पाकर पहले दियत भी ले ली और फिर आप ही में जा के मारा है। ठीक, तो ये तो नहीं होना चाहिए। या पहले सोचा कि दियत दे देते हैं, जान छोड़ जाए अपने बच्चे की, बाद में देख लेंगे, जलील रुसवा करेंगे, और दियत लेने के बाद में गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनको बदनाम करना शुरू कर दिए। तो जो इस तरह की हरकतें करेगा वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। हमारे मुल्क में जो कानून है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शुबा नहीं है, सज़ाए मौत ही मुकर्रर की गई है। लेकिन अलबत्ता दियत में कुछ चीज़ों के मसाइल ऐसे हैं जिसको अच्छी तरह से समझ के इख्तियार करना चाहिए। वलकुम फिल किसास हयात, तुम्हारे लिए किसास के अंदर ज़िंदगी है। ये इस कानून की सख्त कानून है, और आजकल की दुनिया जो है वो सज़ाए मौत को पसंद नहीं करती कि ठीक है उसने गलती कर ली लेकिन क्या हम भी उसकी जान ले लें, इसको एक ज़ालिमाना किस्म की सज़ा समझते हैं। अल्लाह ताला की जब कवानीन देते हैं तो अल्लाह ताला की नज़र सिर्फ सामने की चीज़ों पर नहीं होती, ऐसा नहीं है कि बस कत्ल हो गया है। खुदा की निगाह में तो एक जुर्म के तमाम नताएज, असरात, उससे निकलने वाले दूसरे अमराज, दूसरे गुनाह, वो सब पे नज़र होती है अल्लाह ताला की। तो जब किसी मुआशरे में एक कत्ल हो जाए और उसको सज़ा ना दी जाए तो समझ लीजिए कि अब हर एक जुरत कर सकता है दूसरे को कत्ल करने की। तो कत्ल होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस मसले में सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो। तो कत्ल जो है ये बहुत सारी चीज़ों में एक आसान हल होता है, बहुत सारी चीज़ों में। एक आदमी आपके लिए मुसीबत बन गया है, खेल के मैदान में हो सकता है, किसी आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किसी भी मैदान में आपका हरीफ बन गया है, वो आपके लिए मसला बन गया, आपको चलने नहीं दे रहा आगे, या आपसे आगे निकल गया है, आप हसद का शिकार हो गए हैं। तो अब सबसे आसान तरीका है कि इसको मार दिया जाए, बस ठीक है। अगर अल्लाह के यहाँ सज़ा नहीं होनी, दुनिया में सज़ा नहीं होनी, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो अब क़यामत किसको याद होती है? बहुत थोड़े लोग होते हैं, तो ज़्यादातर लोग दुनिया से हटा देते हैं। सियासत में देखिए कितने लोग मार दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तो इसलिए फरमाया कि सज़ाए मौत देने का मैं कानून इसलिए दे रहा हूँ कि इसी में तुम्हारी ज़िंदगी है, यानी तुम लोगों की ज़िंदगी इसी से बचेगी। इस कानून को सख्ती से अपनाओगे तो अगली नस्लें महफूज रहेंगी, नहीं सख्ती से अपनाओगे तो तुम भी मारे जाओगे, और जो मारा गया वो तो बेचारा मारा ही गया। या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालो, तुम्हारे लिए इसमें ज़िंदगी है। तो कवानीन बज़ाहिर ये जहाँ अल्लाह ताला ने दो मुतज़ाद चीज़ें इकट्ठी की हैं, एक आदमी को मारा जा रहा है और कह रहे हैं कि इसमें ज़िंदगी है। दिलचस्प बात है ये कि कातिल को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हें इस मौत में, कातिल की मौत में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ये दिलचस्प अदबी असालीब में से एक असलूब है। तो बाज़ का ऐसा ही होता है कि हमारे लिए एक चीज़ को काट देने में, ख़त्म कर देने में ज़िंदगी होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पाँव में कैंसर हो गया है या किसी अज़्म में कैंसर हो गया है तो ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। किस लिए? कि लंग्स को बचाते बचाते कहीं आदमी ना मर जाए, पाँव को बचाते बचाते सारा ही आदमी कैंसर से मर जाए, तो वो फिर एक अज़्व को काट देते हैं। तो जिस आदमी ने कत्ल की जुरत कर ली है, देखिए कबीरा गुनाह जो है इनकी जुरत आदमी आसानी से नहीं करता। कत्ल है, जना है, लोगों के गुंडा बन जाना है, बगावत करनी है, दहशत कर दी है, ये आदमी आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत जरी होना पड़ता है, सरकश होना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा बिगाड़ की ज़रूरत है इसके लिए। आसानी से कोई ये काम नहीं कर सकता। तो जब कोई आदमी इस इकदाम पे उतरा है कि एक आदमी की जान ले ली है उसने, तो समझ लीजिए कि वो कैंसर ज़्यादा आदमी है। उसके अंदर ऐसी बीमारी आ गई है, ऐसी सरकशी आ गई है, ऐसी बगावत आ गई है कि अब इसने एक कत्ल कर दिया, होता कल दूसरा भी कत्ल कर दें, कल तीसरा भी कत्ल कर दें। और एक तो ये वजह है जिसकी वजह से फरमाया कि इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, और दूसरा ये है कि उसको देखकर दूसरे भी सीखें। तो हमारे मौलाना इस्लाही कहा करते थे कि برائیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں اور نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. تو ایک نیکی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بہن بھائی بچے دادا پوتا پیدا ہو جاتے ہیں. اس طرح اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کے بھی بہن بھائی بچے دادا پوتا پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوئی اس کو پالنے والی بن جاتی ہیں. تو قتل قاتل قتل کرنے کا رجحان اگر جس سوسائٹی میں پیدا ہو جائے تو پھر جان ارزاں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کسی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ عربوں کے معاشرے میں اور یورپ میں بھی جو غلام ہوتے تھے یا ہمارے ہندوستان میں شودر ہوتے تھے, ان کو قتل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اور دل میں آیا قتل کر دیا, 10 قتل کر ڈالے, کوئی معنی نہیں تھا اس کی. تو اب اس طرح کی فضا پیدا ہو جائے گی اگر ہم نے قتل کرنے کی آزادی دے دی اور سزائے موت نہ دی اس کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو چنانچہ کسی براہمن کو کسی شودر کے قتل پر سزائے موت نہیں ہوتی تھی, کسی براہمن کو کسی شودر کے قتل پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی. وہ کانوں میں سیسا ڈال دیتے تھے پگلا کے, تب بھی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کو بالکل برابر کھڑا کر دیا ہے, آزاد مردوں کو, غلام مردوں کو اور عورتوں کو. تو برابر کر دیا کہ نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کو, جس نے بھی جرم کیا اس کو سزا ملے گی. تو یہ قانون کی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے. یا آپ دیکھیے کہ عربوں نے اس قانون کو نافذ کر رکھا ہے, ڈیلا ڈالا ہی ہے, اب اتنا طاقتور نہیں رہا. لیکن اگر آپ صرف امریکہ میں قتل اور سعودی عرب میں قتل کی ریشو دیکھیں سال بھر میں, تو آپ کو تھوڑا بہت نہیں, بہت بڑا فرق نظر آئے گا. سعودی عرب میں سال میں 2 قتل ہوئے ہوں گے, امریکہ میں ہزاروں قتل ہوئے ہوں گے. یہ فرق پڑتا ہے. تو اب آپ سعودی عرب میں غیر مہذب قوم امریکہ کے مقابلے میں مانی جائے گی, لیکن قتل کم ہوتا ہے. یہ فرق پڑتا ہے قانون کے سخت ہونے سے. کہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی کبھی ہاتھ میں آ گئے تو مار دیا جاؤں گا, تو آدمی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے, اس لیے پھر وہ قتل کرنے سے رک جاتا. ایک حج میں میرا بھائی, اللہ تعالیٰ اسے صحت دے, آج کل کینسر کے بیمار ہیں, تو وہ حج کرنے گیا تو کوئی قتل ہو گیا تھا. تو کہتا ہے کہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا رہا, مصیبت پڑی ہوئی تھی پورے معاشرے کو کہ ایک آدمی قتل ہو گیا. وہ پولیس کیا, بادشاہ کا بیان آ رہا ہے پکڑا جائے گا, اور جو میئر تھا اس کا بیان آ رہا ہے, اور تھانے دار کا بیان آ رہا ہے, جی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں, یہ آثار مل گئے ہیں. تو 2 دن کے اندر کہتا ہے کہ قاتل پکڑ لیا, سزا دے دی. اب یہ معاشرے میں قاتل پیدا نہیں ہو سکتا, بس بہت ہی کوئی پھر بگڑا ہوا انسان ہوگا تو ایسا کر لے گا. تو فرمایا کہ آیا کل والو, اس قانون کے اندر جو میں تمہیں قانون دے رہا ہوں, اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچو. یہ اب ظاہر ہے کہ خدا کی شریعت کے بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں, بعض نہیں آتے. تو جو علماء نے بیان کی یہ باتیں جو ہماری سمجھ میں آئیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں, لیکن بہرحال کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. ایک اور پہلو کو یاد رکھیے کہ جس کو ہم قتل کرتے ہیں اس کے ساتھ تو معاملہ ہو گیا کہ وہ چلا گیا, لیکن اس کی بیوہ, اس کے یتیم بچے یا بے سہارا ماں باپ, یہ سارے ایک تکلیف سے گزرتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کے اوپر سزا سختی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک آدمی نے ایک آدمی کا زندگی جینے کا حق چھین لیا ہے. اب دنیا کا کوئی آزادی کا قانون اس کو انصاف نہیں کہے گا کہ جس سے دوسرے کا زندگی کا حق چھین لیا آپ اس کو زندگی کا حق دیں, یہ کوئی انصاف نہیں. تو اس لیے اس کی سزا سخت دینے میں اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت کے ساتھ معاملے کو لیا ہے. اگلا جو حکم ہے وہ, یعنی شریعت کا اگلا حکم آ رہا ہے, تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ الہکم الہ واحد والی جو گفتگو شروع ہوئی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت دینے کا حق صرف الہ کو حاصل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ الہ کی حیثیت سے شریعت دے رہے ہیں. اس میں قبلہ کی تبدیلی شامل تھی, اس میں حلال و حرام کا شامل تھا, اس کے اندر اب قتل کا قانون دیا گیا, اور اب اس کے اندر اگلا قانون آ رہا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. تمہارے اوپر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وہ وصیت لکھے والدین کے لیے بھی اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی معروف طریقے سے بھلے طریقے سے. حقاً علی المتقین, یہ تمام متقیوں پر اللہ کی طرف سے قائم کردہ حق ہے. اب جو آیت کے الفاظ ہیں اس کو سمجھ لیجئے. عربوں کے ہاں اور تمام دنیا میں سوائے یورپ اور امریکہ کے, تمام دنیا میں یا بھی جدید یورپ اور امریکہ سمجھیے, یہ قانون ہوتا تھا کہ وراثت بچوں کو ملتی تھی. عام طور سے والدین کو محروم رکھا جاتا تھا, بہن بھائیوں کو محروم رکھا جاتا تھا. عربوں کے ہاں بھی یہی رابطہ تھا. اب جدید قوانین میں بیوی کو وراثت میں قانونی طور پر حق دے دیا جاتا ہے. بعض ممالک میں وہ بعض کا تو آدھا بھی ہوتا ہے, بعض کا تو اس سے بھی زیادہ. تو کہا گیا کہ جس پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس کو بچوں کے تو ملنا ہی ملنا ہے, والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا لازم کیا گیا. بچوں کے لیے وصیت کا حکم نہیں دیا گیا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت کے اندر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہوا ہے, والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, لیکن بچوں کے لیے حکم نہیں ہوا وصیت کا. آگے جب اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں جا کے قانون بنا بیان کریں گے تو وہاں الفاظ یہی اختیار کریں گے, یوصیکم اللہ فی اولادکم. اب اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. دونوں آیتوں کا ریلیشن سمجھنا چاہیے. اس کو ایسا نہیں لینا چاہیے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ نہیں ہو گئی. یہ وصیت تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے وصیت کرنی چاہیے آپ کو. اب وہ وصیت کیا ہے کہ مثال کے طور پر بوڑھے والدین ہیں, آپ جا رہے ہیں, بچوں نے سارا مال لے لینا ہے یا وراثت کے مطابق تقسیم ہونا ہے. آپ اپنے والد کے لیے وصیت کریں کہ میرے والد کو حصے کے علاوہ بھی پیسے دے دیے جائیں, حصے کے علاوہ بھی پیسے دے دیے جائیں. کوئی عزیز ہے, رشتہ دار ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, اس کے لیے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو یہاں پر وصیت عام کا حکم نہیں ہے کہ بس آپ نے وصیت کرنی ہے. نہیں, رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے. تو یہ حکم یہ ہوا تھا. تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں حصے بچوں کے بیان کیے ہیں اور اس کے بعد والدین کو شامل کیا ہے. خدا نے جو قانون دیا ہے اس میں اگر والدین موجود ہوں تو ان کو حصہ دیا جائے گا. اصل میں بچے ہی وارث ہیں, اور یہ فطری سی بات ہے کہ بھائی میرے مال میرے بچوں ہی میں جانا چاہیے, میری بیوی کو ملنا چاہیے. تو یہ ایک فطری سی بات, اس میں پھر ان کو اس طرح سے شامل کیا گیا. تو وصیت کن کے لیے ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, معروف طریقے سے. معروف طریقے کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کا حق نہ مار لینا, والدین کو سارے نہ دے دینا, یا والدین کو یا رشتہ داروں کو جب دو گے تو اس میں بھلے طریقے سے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہو جائے. اب جب اللہ تعالیٰ نے قانون دیا خود تو اس میں کہا کہ اگر رشتہ دار آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی وصیت کرنی ہے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. اور اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہوئی اور وراثت کی تقسیم پر رشتہ دار آ گئے ہیں تو ان کو کچھ دینا ہوگا. وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے اس بات کو. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ثروت لوگ اپنے ارد گرد صرف بچوں کے لیے یا جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وراثت چھوڑ کر نہ جائیں. اگر رشتہ داروں میں اور والدین میں کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے الگ سے وصیت بھی کر دیں. یہ لازم ہے کہ ایک آدمی فوت ہو رہا ہے, والد صاحب بوڑھے ہیں, اس کو معلوم ہے کہ میرے بچوں نے اتنی خاطر مدارت نہیں کرنی, باپ کا لحاظ نہیں کرنا, تو وہ صرف اپنے حصے پر ہی فرق نہ کرے کہ والد صاحب کو اتنا حصہ مل جائے گا, اور اگر کفایت کرتا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کفایت نہ کرتا ہو اتنا حصہ تو وہ مزید وصیت بھی کر سکتا ہے کہ اس گھر کا جو کرایہ آنا ہے وہ میرے والد صاحب کو دیتے رہنا کر سکتا ہے. یہ وہ جہاں پر وصیت کا. اور فرمایا کہ حقاً علی المتقین, یہ نیک لوگوں پر اللہ کا حق ہے. نیک آدمی کو وراثت کے بارے میں, پیسے کے بارے میں बेपरवाही इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में मामलात को निपटा कर सुलझा कर जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दो बातें कही गई हैं कि जब मौत आ जाए और तुम्हारे पास माल हो तो वसीयत करो, क्योंकि बाद में बच्चों में लड़ाई हो सकती है, रिश्तेदार महरूम रह सकते हैं, एक यतीम भतीजा है और आपने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, चले गए तो बच्चों ने तो नहीं देना, वो तो अपना ही माल समझेंगे उसको। तो अब आपके ऊपर बच्चे की, एक यतीम भतीजे की जिम्मेदारी थी या यतीम भांजे की जिम्मेदारी थी, ये कोई अजनबी मोहल्ले में कोई यतीम था उसकी जिम्मेदारी थी, आपने पूरी नहीं की, बच्चों के हाथ में पैसा छोड़कर चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द अपने वालदैन, वालदैन कुरान मजीद के मुताबिक बड़े अहम मकाम पे हैं, उनका मकाम छोटा नहीं है, तो इसलिए वालदैन हर जगह मौजूद नज़र आएंगे आपको। लेकिन रिश्तेदार भी जो विरासत में हिस्सेदार नहीं हैं लेकिन किसी वजह से उनको वसीयत करनी पड़ती है तो करनी चाहिए। तो तकवे वाले आदमी का काम यही है कि अपने रिश्तेदारों और अपने वालदैन के लिए पूरी तवज्जो रखें, बेपरवाही इख्तियार ना करें, ना अपने माल के बारे में बेपरवाही इख्तियार करें, ना वालदैन की बेपरवाही इख्तियार करें, ना रिश्तेदारों की। इस आयत को समझना चाहिए, सूरह नहल की 90 नंबर आयत, उसमें यह कहा गया है कि इन अल्लाह यामरुकुम बिल अदल, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, व लहसान और हुस्न सलूक का हुक्म देता है, व ईताए ज़िल क़ुरबा और रिश्तेदारों के ऊपर माल खर्च करने का हुक्म देता है। ये लाजम है, उसको यहाँ मरने के बाद वसीयत की शक्ल दी गई है कि माल अपना लोगों के हवाले करके ना चले जाओ, बच्चों के जो तुम्हारे ऊपर हक कायम किया अल्लाह ताला ने ईताए ज़िल क़ुरबा का, कि रिश्तेदारों को पैसे देने हैं, मदद करनी है, वो यहाँ मरते वक्त भी तुमने ख्याल रखना है। तो ये वो चीज़ है जिसको आम तौर से सादा तौर पर ले लिया गया कि अल्लाह ने वसीयत का हुक्म दिया था और फिर सूरह निसा में जाके मनसूख कर दिया है। नहीं, ये हुक्म ही अलग से, ये मनसूख नहीं हुआ, ये सादा हुक्म है कि आपने रिश्तेदारों के लिए, वालदैन के लिए, अगर उनको ज़रूरत है इताए ज़िल क़ुरबा की हैसियत से, तो तुमने उनके लिए वसीयत करके जाना है। विरासत मिलनी है तो मिलती रहेगी, अगर ज़रूरत है उनको तुम्हारे पैसे की तो वसीयत करके जाओ, मुत्तकी आदमी पर यह लाजम है। फमन बदलहु बादमा सामयहु, तो जिसने इस वसीयत को तब्दील कर दिया सुनने के बाद, फ़ैनमा इस्महु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो फिर मरने वाले पर कोई गुनाह नहीं है, फिर गुनाह होगा जिन्होंने उसको तब्दील किया। अब ये ज़ाहिर है कि मैंने वसीयत कर दी कि मेरे बाद इतने पैसे मेरे वालिद साहब को दे दिए जाएं, इतने पैसे मेरे फलां यतीम भतीजे को दे दिए जाएं या भतीजी को दे दिए जाएं और मेरे बच्चे उसमें तब्दीली कर दें। मैंने तो उन्हीं को कहा था, सुनने वाला बच्चे ही थे या कोई और भी था, उन्होंने मिलकर तब्दीली कर ली कि नहीं हम खा पी जाते हैं, ये रहने देते हैं। तो अब ये गुनाहगार होंगे जिन्होंने तब्दीली की है। और फरमाया कि इन्नल्लाह समीउन अलीम, ये जान रखो कि तब्दीली करने वालों से अल्लाह नावाकिफ़ नहीं होगा, तब्दीली करोगे तो मारे जाओगे, मैं सुनने वाला और जानने वाला हूँ। अब जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इंसानों का मामला है तो अल्लाह ताला ऐसा कानून नहीं देते कि अब वसीयत में तब्दीली नहीं हो सकती, ये नहीं है। फरमाया कि फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन, जिसको ये अंदेशा हो, ये इम्कान हो कि जो वसीयत करने वाला है वो गुनाह का फ़ैसला करके गया है, गलत फ़ैसला, किसी का हक मारने का फ़ैसला करके गया है, तो फिर सारे हिस्सेदारों के दरमियान सुलह करा के तब्दीली कर सकते हो वसीयत में। यानी एक बाप ने बच्चों पर गुस्सा आ गया, उसने कहा कि बच्चों को देना ही कुछ नहीं, अब मैंने सारा अपने फलां भतीजे को दे देना है, तो अब इसमें हक तलफी हो रही है, गुनाह हो रहा है, तो ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर फैसला कर सकते हैं कि ये किसको जाएगा, कैसे जाएगा, वसीयत भी पूरी हो जाए और विरासत भी मिल जाए। तो अगर कोई वसीयत करने वाला गुनाह या हक तलफी का काम करने वाला हो तो असलह बैनहुम फला इस्मा अलैह, तो जिसने उसकी सुलह करा दी, मामले को सही कर दिया, दुरुस्त कर दिया, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, इन्नल्लाह गफूर रहीम। और इस मसले में अगर जानबूझकर कोई गलती नहीं की तो ख़ता होने पर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। यानी लोगों का ख्याल हुआ कि नहीं, वसीयत करने वाले ने ज़ालिमाना वसीयत की, لیکن خدا کے نزدیک بھی وہ ٹھیک تھی اور مرنے والے کے لیے بھی وہ ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے اس میں ظلم دیکھتے ہوئے اس کو ختم کر دیا، تبدیل کر دیا. تو اب یہ چونکہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تبدیلی تو یہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. تو یہ اب وصیت کا قانون جو ہے اس کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وصیت مرنے والے کو اپنے مال کے بارے میں کر کے جانا ہے، اس کا والدین اور رشتہ داروں کا جو اس کے اوپر حق اللہ نے قائم کیا ہے وہ مرتے وقت اس کا لحاظ رکھے، اس کے اعتبار سے وصیت کرے اور ہرگز اس میں کوئی بے پرواہی اختیار نہ کرے، اور مرتے وقت یہ وصیت لوگوں کو سنا دے، لوگوں کو آگاہ کر دے تاکہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں، پھر کوئی اس میں تبدیلی نہ کرے، جو تبدیلی کرے گا اس میں خود گناہگار ہوگا. ہاں البتہ اگر وصیت میں کوئی ظالمانہ اقدام، کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو کسی کی حق تلفی کا اور گناہ کا باعث ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. اس سے آپ کو دو تین چیزوں کا اور بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رشتہ داروں کا اور والدین کا کیا مقام ہے، مال کی کیا حیثیت ہے. مال کے لیے ایک بڑا دلچسپ اللہ تعالیٰ نے لفظ اختیار کیا، ان طرح کا خیرن، جو خیر چھوڑ کر جائے، مال خیر ہے. ہمارے صوفیانہ اور گوتم بدھ کی اس مذہبی دنیا میں رہبانیت کو پسند کیا جاتا ہے اور مال کو ناپسند کیا جاتا ہے، فقر کو پسند کیا جاتا ہے. یہ دین کا، اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اس عالم دین کو معتبر سمجھا جاتا ہے جو پیوند لگے کپڑے پہنے ہوں، اس کے پاس نہ کوئی گاڑی ہو نہ کوئی گھر ہو، وہ معتبر عالم دین ہے. ایسا نہیں. امام مالک معتبر لوگوں میں سے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث سنانے کے لیے وہ وہی کپڑے پہنتے تھے جو بادشاہ پہنتے تھے. تو ایک دن مکہ سے، کوفہ سے ایک صاحب آئے گئے کہ بھئی میں آپ سے فلاں حدیث سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر کبھی آنا، میں بعد میں سناؤں گا، اس وقت میں نہیں سنا سکتا. تو بادشاہوں والے کپڑے پہن کر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کا کلام سنا رہا ہوں اور سادہ سے کپڑوں میں آ جاؤں، یہ ان کو پسند نہیں تھا. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، تابعین تبا تابعین میں ان سے نیک آدمی شاید ہی مشکل سے ہوں، تو وہ جو ایک کپڑا ایک دفعہ پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے بس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی صاحب نے، صحابی نے، کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا لگوں، میرے کپڑے سب سے اچھے لگیں، میرا جوتا سب سے اچھا لگے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں فقر، روحانیت، کیونکہ دو بڑے لوگ ہیں صوفیزم کے بانی مسلمانوں سے پہلے، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں. ایک یہاں گوتم بدھ تھا، بدھا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور یونان کا فیثاغورس تھا جس کو پیتھاگورس کہتے ہیں. یہ دونوں ہی راہبانہ تصوف کے بانی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دونوں کا رابطہ بھی تھا آپس میں، کیونکہ تعلیمات بہت ملتی جلتی. تو انہوں نے تصوف کی بنیاد رکھی ہے جس میں کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم پیسہ اکٹھا کرنا، یہ انہوں نے اصول دیا، اور اسی سے پھر روحانیت بھی پیدا ہوئی. تو دین اسلام میں روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، پیسے سے نفرت کوئی چیز نہیں. ہاں جس سے نفرت ہے وہ یہ کہ آپ حرام طریقے سے نہیں کمائیں گے، دوسروں کا پیسہ بٹوریں گے نہیں، ظلم نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، اس کو روکا اللہ تعالیٰ نے. حلال کمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صحابہ ایسے ہیں کہ جو شاید اس وقت کے دنیا کے اوپر کے چار پانچ لوگوں میں آتے ہوں امیر ہونے میں، ایک عبدالرحمٰن بن عوف اور ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہما. اور عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کے 300 اونٹ غالباً یا 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، یعنی ان کے اوپر سامان رکھا ہوا. 300 اونٹوں کے اوپر سامان ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود اونٹ اور پھر ان کے اوپر سامان. یہ آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ گسڑ گسڑ کر جنت میں جائیں گے، یعنی پیسے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا. तो किस्मत की बात है कि एक बच्ची सईद आयशा के पास जो बैठी हुई थी वो भागी भागी गई, उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा ये कह रही हैं। उन्होंने कहा अम्मा आयशा को जाकर बता दो कि मैं पाँव पे चल कर जन्नत में जाऊंगा, और खड़े खड़े 300 ऊँट अल्लाह की राह में दे दी। दे दी तो उनका मैं चल कर ही जन्नत में जाऊंगा। तो ये हमारे यहाँ माल की मोहब्बत, माल कमाना, अल्लाह की राह में देना, इसकी बेशुमार मिसाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। माल बुरी चीज़ नहीं है, वो खैर है। कुरान मजीद ने बड़ा अच्छा मौके पर तबसरा किया, क़यामुन लिन्नास, ये लोगों की ज़िंदगी को कायम रखने का ज़रिया है, उनकी मुआशरे को, उनके खाने पीने को, उनकी ज़िंदगियों को, उनके रहन सहन को, उनकी तरक्की को, इसको कौन पूरा कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुफ़ ने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करें। उसकी वजह से फिर सारा कुछ ही, अच्छे कपड़े पहनना भी बुरा समझा जाने लगा। चुनाचे हमारे बचपन में, अब तो अल्लाह का शुक्र है वो उस तरह के फ़कीर या साधु नहीं होते, हमारे बचपन में गलियों में ऐसे साधु होते थे कि बिल्कुल नंगे बैठे हुए, मिट्टी जमी हुई है सारे जिस्म पर, और बालों में भी वो मिट्टी जम जम के वो अजीब अजीब सी डोरियाँ सी बन जाती थी। तो जब कोई गुजरना ना उसके पास, किसी बच्चे ने कोई आवाज़ लगानी या उसको पागल कहना, तो वो लोग रोकते ना, ये बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग। तो ये जो तसव्वुर था ये गौतम बुद्ध से आया था कि बस सब कुछ छोड़ कर चले जाओ जंगलों में। तो हमारा तसव्वुर ये नहीं है, वो पहुँचे हुए बस वो नाले तक ही पहुँचे हुए थे, अल्लाह तक नहीं पहुँचे हुए थे। अल्लाह तक पहुँचने के लिए नज़ाफ़त हमारे दीन में, सफाई सुथराई निसफ़ ईमान है। तो ये रूहानियत और बख्शू होने से बहुत मुख्तलिफ चीज़ है।